الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجانب محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے جو دین مبین ارسال فرمایا ہے، اس پورے دین کے اندر عمل کے اوپر اصرار کیا ہے اور انسانوں کے کو اس میں عمل کی دعوت دی گئی ہے. لہٰذا پورے دین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو بغیر عمل کے اپنا کردار ادا کر سکے. اگرچہ عمل کے اندر نیت کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اگر کوئی نیت کرے کہ عمل نہ کرے، ظاہر پھر اس نیت کا بھی کوئی فائدہ نہیں. لہٰذا قرآن کریم اور احادیث شریف کے اندر کوئی ایسا عقیدہ قبول نہیں کیا جائے گا جس میں انسانوں کو بے عملی کی دعوت ہو جائے، جس میں انسانوں سے کہا جائے کہ عمل نہ کرو تب بھی تمہارے زندگیاں سنور جائیں گی، تم سعادت اور کمال حاصل کر لو گے. اس اعتبار سے جو قدیم زمانے سے فرقے بنتے چلے آ رہے ہیں، مثال کے طور پر مرجعہ ایک فرقہ بنا، تاریخ کے اندر بہت مشہور تھا، اس نے بہت شہرت حاصل کی تھی، اور اس فرقے کا کہنا یہ تھا کہ اگر ایمان کوئی لے آئے تو عمل کی ضرورت نہیں ہے، صاحب ایمان جنت میں جائے گا چاہے عمل کرے چاہے نہ کرے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس فرقے کا بھرپور مقابلہ کیا. لہذا لگتا ہے کہ اس فرقے کے کچھ نہ کچھ آثار ابھی بھی مسلمانوں کے اندر کسی نہ کسی صورت کے اندر موجود ہیں. اسی طرح جبریہ فرقہ، جبریہ فرقہ یہ کہتا تھا کہ انسانوں کا مقدر پہلے سے طے شدہ ہے، اب کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا، جو پہلے سے طے شدہ ہے وہ ہو کے رہے گا. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جبریہ فرقے کا بھی بہت مقابلہ کیا، کہیں ایسا نہیں، خدا تعالیٰ نے ارادہ اور اختیار انسان کو دیا ہے، جو چاہے گا وہ کرے گا. ظاہر جبریہ فرقے والے یہ چاہتے تھے کہ اس جبر کے بہانے اپنے آپ کو اعمال کی دنیا سے باہر لے جائیں، یہ کہیں جو خدا نے پہلے سے طے کیا تھا ہم تو وہ کر لیں. اہل بیت نے اس کا مقابلہ کیا. بس قانون کلی یہی ہے کہ کوئی فرقہ، کوئی گروہ، کوئی نظریہ ایسا ہو کہ جس کے اندر بے عملی کی دعوت ہو، اسے اہل بیت اطہار علیہ السلام قبول نہیں کریں گے. یہاں تک کہ معاملہ شفاعت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. اگر کوئی شفاعت کی ایسی تفسیر کرے جس کے اندر بے عملی کی دعوت ہو جائے، نہ قرآن قبول کرے گا نہ اہل بیت اطہار علیہ السلام قبول کریں گے. لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ میں عمل کروں یا نہ کروں، حق شفاعت میرے پاس ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام مجھے اپنی شفاعت کے ذریعے سے جنت میں داخل کر دیں گے، بے عملی کی دعوت قرآن نہیں دے گا. لہٰذا سورہ طٰہٰ کے اندر کچھ اعمال بیان فرماتا ہے، کہتا ہے اس اعمال کو جو انجام نہیں دے گا وہ جہنم میں پہنچ جائے گا. فما تنفعہم شفاعت الشافعین، بس ان لوگوں کو کوئی شفاعت کرنے والی کی شفاعت مدد نہیں دے گی. سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا کہ یہ چند اعمال اگر کوئی انجام نہیں دے گا تو جہنم میں چلا جائے گا، اور ان لوگوں کو ما تنفعہم شفاعت الشافعین، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کے کسی کام نہیں آئے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ شفاعت کے معاملے میں بھی ایک منیمم اسٹینڈرڈ ہے، کم سے کم معیار اتنا ہے، اس معیار تک اگر کوئی نہیں آیا تو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت اسے کام نہیں دے گی. اگر آپ اس پس منظر کو قبول کر لیں کہ خدا بے عملی نہیں سکھائے گا، عمل کے ذریعے سے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، پورے قرآن کریم کے اندر کہا فوراً اگلا جملہ عمل الصالحات، پورے قرآن کریم کے اندر، یعنی قرآن کریم نے ثابت کر دیا کہ ایمان بغیر عمل صالح کے انجام نہیں پائے گا. آپ مومن کہتے رہیے, مومن ہوگا اس وقت جب وہ عمل صالح انجام دے گا. اگر اتنی باتیں قبول کرتے ہیں تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ انتظار الفرج افضل العبادہ اور اس انتظار کا مطلب کچھ نہ کرنا ہو. اصل میں خدا کا نظام بے عملی کے اوپر ہے ہی نہیں. خدا کا دین بے عملی کی تائید نہیں کرتا, خدا کا دین عمل کی تائید کرتا. جب وہ عمل کی تائید کرتا ہے, نہ شفاعت میں بے عملی قبول کرتا ہے نہ ایمان کے اندر بے عملی قبول کرتا ہے, تو انتظار فرج کو بے عملی کیسے کہہ دے گا؟ یعنی اگر کوئی یہ کہے بے عملی افضل العبادہ ہے تو خدا تعالیٰ کی منطق ہی منطق نہیں ہے. بس ہمیں انتظار فرج کا کوئی ایسا مطلب کرنا پڑے گا جو 100% عمل ہو, اور وہ جو 100% عمل ہے, جو ہمارے خیال میں ہم پہلے اس کی تشریح کر چکے ہیں لہٰذا اس کو صرف ذکر کرتے ہوئے گزر جائیں, وہ انتظار فرج ہے کہ جو مولا کے اہداف کو پہلے سے شروع کر دیتا ہے. انتظار الفرج یعنی جو مولا کے اہداف ہیں ان اہداف کے اوپر پہلے سے کام شروع کر دینا, تب یہ انتظار الفرج جو ہوگا وہ عبد العبادہ میں تبدیل ہو جائے گا. اس کی تھوڑی سی تشریح عرض کرتے ہوئے موضوع کی طرف جائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم اور اب کس طریقے سے مولا کے اہداف میں ابھی سے قدم اٹھانا شروع کریں تاکہ انتظار الفرج ہمارے اوپر صادق آ جائے. ہم نے کہا انتظار الفرج اس کے اوپر آئے گی, اس کو کہیں گے یہ منتظر ہے امام کا جو پہلے سے امام کے اہداف پہ کام شروع کر دے. کس طریقے سے یہ کام انجام پائے گا؟ تو سادہ ترین کام یہ ہے کہ یہ سوچیں مولا تشریف لائیں گے کیا کریں گے. جو وہ تشریف لا کر کرنا شروع کریں گے آپ اس کو اپنی زندگی میں تھوڑا تھوڑا سا پہلے سے انجام دینا شروع کر دیں. حسب توانائی, جس کے اندر جتنی توانائی, وہ آئیں گے پوری دنیا کے اوپر پرچم اسلام لہرائیں گے. سب سے بڑی خدمت مولا کی کیا ہوگی؟ آپ جہاں تک پرچم اسلام لہرا سکتے ہیں لہرا لیجیے, سب سے بڑی خدمت یہی ہوگی. اگر اس اعتبار سے دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ آیت اللہ خمینی نے سب سے بڑی خدمت کی ہے مولا کی. انہوں نے ایک پورے ملک کے اوپر پرچم اسلام لہرا دی اور پوری دنیا کے لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کروا دی, تو لگتا ہے کہ سب سے بڑی خدمت جو کی جا سکتی تھی انہوں نے کر ڈالی. ہم لوگوں کا کام بھی یہی کام ہونا چاہیے, جتنے حصے پر جتنی دنیا کے اوپر ہم پرچم اسلام لہرا سکتے ہیں اس تمام کے اوپر پرچم اسلام لہرانا. اور اگر آپ پرچم اسلام کے لہرانے کی بات کر رہے ہیں تو ان آیت اللہ خمینی نے شاہ ایران کا مقابلہ کیا, آپ بھی بغیر کسی ظالم کا مقابلہ کیے دنیا میں کہیں نہیں پہنچ پائیں گے. ہمیں اور آپ کو بھی ظلم کا مقابلہ کرنا پڑے گا. یعنی یا اس مقابلے کو ابھی شروع کر دیجیے کہ منتظر کہنا ہے, یا نعوذ باللہ اگر ابھی نہ کیا تو پھر بعد میں کرنا مشکل ہو جائے گا جب امام تشریف لائیں گے. کیونکہ جب امام تشریف لائیں گے تو وہ تو یقیناً اسی کے اوپر کام کریں گے. روایات ہمارے پاس موجود ہیں, آیات کے ذریعے بھی یہی مفہوم نکلتا ہے, ہم لو الارض قسطاً وعدلا کما مولا عبد المن و جورا, زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی. اس کا مطلب ہے ظلم کا مقابلہ کریں گے. اسی خاطر ہم نے ان مجالس کے لیے, کیونکہ آج نصف کے اوپر پہنچ رہے ہیں تو چاہا کہ عنوان تکرار ہو جائے کہ نظام ظلم کے خلاف حجت الہی کا کردار, اس خاطر اس کا انتخاب کیا کہ یہ وہ کام ہے جو امام نے انجام دینا ہے. اور اگر کوئی منتظر ظہور ہے تو اس کو اپنی زندگی میں اسی کام کو اہم ترین مقصد کے اندر تبدیل کرنا پڑے گا. مجھے یاد ہے جب میں ابتدائی طالب علمی میں تھا تو یہ سوچتا تھا کہ آگے ہوگا کیا, طالب علم بن گئے لوگوں کو دین دیں گے پھر کیا ہوگا, کچھ لوگ دین لیں گے کچھ لوگ دین نہیں لیں گے, ہمیں کیا ملنا ہے, جنت میں جانا ہے بس اس لیے کر رہے ہیں. پھر بات سمجھ میں آئے کہ نہیں یہیں پر اس دنیا کے اندر کوئی تبدیلی نظر آنی چاہیے, اور وہ تبدیلی یہی تبدیلی ہے, ہمیں ظلم کو للکار دینا چاہیے. ہم ظلم کا مقابلہ کریں گے, ظلم کے مقابلے میں جہاں تک پہنچ سکتے ہیں اس سے ہماری کامیابی اور ناکامی طے ہوگی کہ ہم کتنے کامیاب ہوئے کتنے ناکام ہوئے. اور اسی کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ انتظار کی تعریف کرنی چاہیے. اب جب ہم اس کو بیان کرنے پر آئے تو ہم نے نظام ظلم کا بیان کیا کہ نظام ظلم کس طریقے سے اپنے آپ کو جاری کرتا ہے, نظام ظلم کس طریقے سے نافذ ہوتا ہے. اسی نظام ظلم کو تھوڑا سا اور بیان کرنے کی کوشش کریں گے, اور انشاءاللہ اس کے اگلے مرحلے میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر اس کو کوئی توڑنا چاہے تو اس کو ضرب کہاں پر لگانی پڑے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم نے نظام ظلم بیان کرتے ہوئے یہ دیکھا کہ اب تک جب بھی حجت الہی آتی ہے اس کے سامنے ایک سسٹم بنا ہوا ہوتا ہے پہلے سے طے شدہ, اور اس پہلے سے طے شدہ سسٹم کے اندر ایک ظلم کا بانی ہوتا ہے, اس کے اطراف میں ایک گروہ ہوتا ہے جو اس سے براہ راست وابستہ ہوتا ہے, اس کی مدد دے رہا ہوتا ہے, اس کی مشاورت کر رہا ہوتا ہے, جس کو ہم نے ملا تعبیر کیا قرآن کریم کی تعبیر کو لیتے ہوئے. قرآن کریم نے کہا یہ ملا ظالمین ہے. اس کے بعد ایک اور گروہ ہے جو نسبتاً وسیع ہے, اور وہ نسبتاً وسیع گروہ اس نظام ظلم سے فائدے حاصل کر رہا ہے, مفادات حاصل کر رہا ہے, عیاشیوں کے اندر مشغول ہے, زندگی کے اندر جتنا کما سکتا ہے اس ظالمانہ نظام سے کمانے کی کوشش کر رہا ہے. ہم نے کہا اگر کوئی ظلم سے ٹکرانا چاہتا ہے تو اسے ان تین گروہوں سے ٹکرانا پڑے گا, ظلم کے معنی سے, ملاء ظلم سے اور ظلم کے مترفین سے. اور ٹکرانے کی بات تو بعد میں ہوگی, پہلے تو یہ دیکھنا ہے خود اس کا حصہ تو نہیں ہے, کہیں ہم ظلم کے معنیوں کا تو حصہ نہیں ہے, ملا کا حصہ نہ ہوں اور مترفین کا حصہ نہ ہوں. اب میں سوچتا ہوں معاملے کو اس پہ ختم نہ کریں, اس کی تھوڑی سی اور تفصیل ہونی چاہیے, اور تفصیل اس طرح سے ہونی چاہیے کہ یہ جو ہم نے بیان کیا یہ اگر کسی ملک کی آبادی مثال کے طور پر 10 کروڑ ہو تو یہ لوگ بمشکل 1-2 لاکھ لوگ ہوں گے جو بانی ملا اور مترفین میں ہوں گے, یہ باقی لوگ ظلم کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے. فرعون نے نظام بنایا, ظلم کا بانی تھا, اس کا ایک ملا تھا 50-60 لوگ, اس کے مترفین تھے جو اس نظام سے فائدہ اٹھا رہے تھے, باقی لوگ جو ظلم کی چکی میں پس رہے تھے یہ ظلم کا شکار کیوں ہو رہے تھے؟ ہمیشہ ظالم کم ہے مظلوم زیادہ ہے, یہ جو قلیل تعداد ظالموں کی ہے یا کثیر مظلوموں کے اوپر قبضہ کیسے کر لیتی ہے؟ یہ بہت عجیب بات ہے. اور تاریخی اعتبار سے ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو چند اور چیزیں بھی نظر آتی ہیں. مثال کے طور پر یہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان پر قبضہ کیا, جب 1857 میں بر صغیر اس کے خلاف بغاوت کرتا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف, اس وقت تک حکومت انگلستان یہاں پر نافذ نہیں ہوئی تھی, تو انہوں نے پھر مسلمانوں کو شکست دے دی اور بر صغیر کے لوگوں کو شکست دے کے 1860 میں اس کو برٹش انڈیا کہہ دیا, اس کا نام تبدیل کر دیا اور کہا کہ اب یہ برٹش انڈیا ہے. جب 1860 میں یہ پورا عظیم ملک انڈیا برٹش انڈیا بنا, انڈیا کی ایک کالونی بن گیا, اس وقت تک یہاں پر انگریز 50,000 بھی نہیں تھے, 50,000 انگریز بھی نہیں تھے جس وقت انہوں نے پورے ہندوستان کے اوپر قبضہ کر کے اس کو برٹش انڈیا بنا دیا. اتنی کم تعداد انگریزوں نے پورے برے صغیر کے اوپر قبضہ کر کے اس کو انڈیا کی کالونی کیسے بنا دی؟ سوچنے والی بات ہے کہ تعداد میں اتنے کم تھے, یعنی اگر برے صغیر کے لوگ 50-50 بھی ایک انگریز پہ حملہ کرتے تو جیت جاتے, پھر بھی انگریز جیت گئے, یہ کیسے ہو گیا؟ ادھر آئیے فرعون کے نظام کے اندر دیکھ لیجیے, فرعون ایک آدمی, ملا تھوڑے سے لوگ, مترفین تھوڑے سے لوگ, اور پوری بنی اسرائیل کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. نمرود کے دور میں دیکھ لیجیے, فرعون اور نمرود تو بہت دور کی باتیں ہیں, 3,000 سال اور 4,000 سال پرانی باتیں, اپنے دور کو دیکھ لیجیے. اگر کوئی کہے پاکستان میں ملا کتنے ہوں گے, 100-200 ہو جائیں گے, چلو کیبنٹ جتنی لمبی ہو جاتی ہے ہم بھی لمبا کر لیتے, 200-250 لگا لیتے. مترفین کتنے ہوں گے؟ کل کسی نے ای میل کیا پاکستان کے 40 وہ خاندان کے جو پاکستان کی سرمایہ کے اوپر قابض ہیں, چلو جناب 40 خاندان کے اندر یہ سارے مل ملا کر کتنے رہ رہے ہوں گے, 40 خاندان کے علاوہ بھی نکال لیں, ہو جائیں گے, مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں, ہو جائیں گے 50 لاکھ, اس سے زیادہ تو نہیں ہوں گے. یہ 50-60 لاکھ لوگ کتنوں پہ قابض ہوئے ہیں؟ 15 کروڑ کے اوپر. یہ کیسے ہو گیا؟ یعنی اگر یہ 15 کروڑ ان کے اوپر حملہ کریں تو 11 آدمی ایک آدمی کے اوپر حملہ کریں گے تعداد کے اعتبار سے, لیکن یہ قابض ہیں, انہوں نے 15 کروڑ لوگوں کو بے بس کیا ہوا ہے. اور میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ یہ 15 کروڑ انسانوں کی کتنی مصیبتوں کے ذمہ دار ہیں, کتنی مصیبتوں کے ذمہ دار ہیں کوئی سوچ نہیں سکتی آپ. یعنی ابھی آپ بعض دیہاتوں علاقوں کے اندر چلے جائیں تو وہاں پر, جیسے کہ میں عرض کرتا رہتا ہوں, اب اللہ اس کا حل کرے گا انشاءاللہ, بعض علاقوں کے اندر ہر دیہات میں ایک یا دو عورت ماہانہ مر جاتی ہے ولادت کے دوران. کیوں؟ چونکہ میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہیں. اور یہ ہمارے شیعہ علاقے ہیں, اہل بیت کے ماننے والوں کے علاقے ہیں, یہاں پہ یہ مر رہے ہیں. کیوں؟ میڈیکل فیسلٹیز نہیں. اب ان مترفین سے کوئی پوچھے کہ تم لوگوں کے اس ظلم کے نتیجے میں پورے پاکستان کے اندر سینکڑوں عورتیں روزانہ مر رہی ہیں, سینکڑوں بچے روزانہ مر رہے ہیں, تم اس کا جواب کیسے دو گے اپنی عیاشیوں کے ذریعے؟ یہ مترفین کا کارنامہ ہے, بمشکل 50-60 لاکھ لوگ ہوں گے, 50-60 لاکھ لوگ جو اپنی عیاشیاں کریں. 50-60 لاکھ نہیں, میں بہت کہہ رہا ہوں, اپنی عیاشیوں کے اندر کتنے لوگوں کو بے بس کیا ہے؟ 15 لاکھ لوگوں کو. پوری دنیا کے اسکیل پر آ جائیے, 6 ارب دنیا کی آبادی ہے. 6 ارب دنیا کی آبادی کے اندر بمشکل 20% ہیں جو عیاشی کر رہے ہیں, بمشکل 20% ہیں جو عیاشی کر رہے ہیں, اور یہ 20% باقی 80% کے جنازوں کے اوپر کھڑے ہو کر عیاشی کر رہے ہیں. کتنے ہی ملک ہمارے پاس ایسے ہیں جہاں 30% لوگ آبادی کے ایڈس کی بیماری کا شکار ہیں, کتنے ہی ملک ہمارے پاس ایسے ہیں جس کی آبادی کے 45% سے زیادہ لوگ 2 وقت کا کھانا نہیں کھا پا رہے ہیں. ان تمام مظالم کے اوپر کتنے لوگ عیاشی کر رہے ہیں؟ دنیا کی آبادی کے بمشکل 20%. سوال یہ ہے, یہ ظلم کا نظام چلتا کیسے ہے؟ یعنی گاڑی کا ایک پرزا آپ غلط جگہ پہ لگائیں تو نہیں لگتا. انہوں نے 80% دنیا کی آبادی کو غلط جگہ پہ کیسے ٹکا دیا, اور یہ آبادی بولتی بھی نہیں ہے. یہ ظلم سہ رہی ہے اور بول نہیں رہی ہے. تو یہ ظالمانہ نظام کے اندر کون سی ایسی مصیبت ہے جو ان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ شیطان کی بہت بڑی کامیابی ہے. شیطان نے کچھ موقعوں پر بہت بڑی بڑی کامیابیاں لی ہیں اپنی دانش کے اندر. وہ تو خدا نے متعال کی قدرت فائقہ ہے کہ وہ کبھی بھی اس کو کامیابی حاصل نہیں کرنے دیتا, ورنہ اس نے اپنی دانش میں بڑے تیر مارے. اب ذرا سوچیے, جب اس نے اتنی کارروائی کر لی کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھائے جانے کا بندوبست کر لیا, تو حجت خدا کے خلاف کتنی بڑی کامیابی تھی. اور اس سے بڑی کامیابی یہ کہ اس نے سید الشہداء کو میدان کربلا کے اندر شہید کروا دیا. اپنی دانش نے بہت بڑا کارنامہ کیا تھا اس نے کہ میں نے میدان مار لیا. وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اب ہدایت اور باطل کا معاملہ ختم, اللہ کی تمام ہدایتیں نابود ہو جائیں گی نعوذ باللہ تعالی شیطان کی دانش میں. اس کو کیا معلوم کہ خدا نے متعال کا منصوبہ کیا منصوبہ ہے, اور کس حجت الہی کو اب آنا ہے اس شیطان کے تمام منصوبوں کو خاتمہ ملانے کے لیے. ان کی تعجیل ظہور کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. تو اگر کوئی حجت کا واقعہ ناصر ہے تو اسے اس ظلم کے نظام کی جڑ جڑ کو سمجھنا پڑے گا, تاکہ اس سے ٹکرانے کے لیے اس کو پتا چلے کہ صحیح جگہ مجھے ضرب کہاں پر لگانی ہے, ورنہ وہ سمجھ نہیں پائے گا. نامعقول جگہ کے اوپر ضرب لگاتا رہے گا اور ظلم کا نظام ختم نہیں ہوگا. تو اب تھوڑا سا ہمیں ظلم کے نظام کے اس طریقہ کار کے اوپر غور کرنا پڑے گا کہ اس کا طریقہ کار کس قسم کا ہے. جب اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پرانے زمانے کے جو ظلما تھے, ظالمین تھے, ان کے انداز کے اوپر غور کرنا پڑتا ہے کہ پرانے زمانے میں جو ظالمین تھے, فرعون, نمرود, قارون, سامری, یہ لوگ کیا طریقہ کار اختیار کر رہے تھے؟ ایک بات سامنے آتی ہے, مکر و فریب. فریب دیتے تھے, ہر چیز میں فریب دیتے تھے. مثال کے طور پر سامری نے گوشالہ بنایا, لوگوں کو عبادت کروا دی, فریب دیا. اس کو پتا تھا یہ گوشالہ معبود نہیں ہے, اس کو پتا تھا یہ جو سونے کو پگھلا کر اس نے ایک بچڑا بنایا تھا اور اس بچڑے کے اندر سے آواز آ رہی تھی. کہتے ہیں یہ آواز کیوں آ رہی تھی؟ تو اس کے لیے مختلف روایتیں بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل کہیں پر, حضرت جبرائیل کا گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ جو زمین جس کے اوپر حضرت جبرائیل کے نشان بن رہے ہیں یہ ہل رہی ہے. تو کہتے ہیں وہ زمین اٹھا کر, اس نے وہ مٹی اٹھا کر گوسالے کے اندر ڈال دی, تو وہ زمین جو تھی وہ ذکر خدا کرتی تھی, ذکر خدا کرتی تھی, گوسالے میں سے آواز آتی تھی, تو لوگ سمجھتے تھے گوسالہ بول رہا ہے. تو کہتے تھے یہ جو سونا بول رہا ہے اس کا مطلب یہ خدا ہے اس کے اندر. تو ان کو عبادتوں کے اوپر جھکا دیا, فریب, صرف فریب دیتا تھا. فرعون نے کیا کیا؟ فرعون نے کہا میں خدا ہوں, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں. 100% فریب. بس ظلم کی ایک داستان آپ کو اور مجھے فوراً سمجھ جانی چاہیے, ظلم ہمیشہ فکر کو بند کرے گا اور فریب دے گا, فکر نہیں کرنے دے گا. اب اس کو اور تھوڑا سا ٹیکنیکل بنائیے, ظلم کیا کرے گا؟ ظلم فکر اور منابع فکر کے اوپر پابندی لگا دے گا, فکر پہ پابندی لگائے گا, اور جہاں سے فکر کے پھوٹنے کا امکان ہوگا اس جگہ کے اوپر پابندی لگا دے گا. اس کام کو کیسے انجام دے گا؟ صرف نظریے میں نہ کہیں, عمل کے اندر بھی دیکھنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر لوگوں کو فکر نہیں کرنے دے گا, یہ نہیں چاہے گا کہ لوگ فکر کریں. کیوں؟ اسے پتا ہے اگر لوگوں نے فکر کر دیا, لوگ سوچنے سمجھنے لگے, غور کرنے لگے, تو وہ ظلم کے نظام کو کشف کر لیں گے. فکر سے روکنے کے لیے دو چیزیں دے گا, ایک عیاشی, دوسری رقابت. ظالم کو پتہ ہے کہ میں نے نظام بنایا ظلم کے اوپر, اور انسان کی طبیعت ظلم کے خلاف ہے, انسان کی طبیعت ظلم قبول نہیں کرتی. آپ نے ایک بچے کے ہاتھ میں سیب دیا, بچہ وہ سیب کھانے لگا, اب آپ اس بچے کے ہاتھ سے سیب لے لیں, بچہ چلائے گا. اگر اسے سیب پسند ہے تو چلائے گا. کیوں چلائے گا؟ وہ سمجھ رہا ہے میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے. انسان کی طبیعت ظلم قبول نہیں کرتی. ظالموں کو پتا تھا ہم ظلم کر رہے ہیں, ان کو پتا تھا اگر ہم ظلم کر رہے ہیں ان کو بھی کبھی نہ کبھی احساس ہو جائے گا کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. تو انہوں نے مظلومین کو ظلم کے احساس سے دور رکھنے کے لیے ان کی فکر پر پابندی لگا دی. اچھا, اب انسان تو فکر کرے گا, اس کی فکر پر پابندی کیسے لگائی انہوں نے؟ اس کے لیے دو طریقے استعمال کیے. ایک میں نے عرض کیا رقابت, اور دوسرا جس کو اب کسی اور زبان میں اگر میں کہہ دوں فحشا, ان کی نفسانی خواہشات. اگر ان دو راستوں کے اوپر چل نکلیں تو یہ کبھی نہیں سوچیں گے. اب ان دونوں کی تشریح کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک جوان کو سوچئے کہ جو اپنی جوانی کے عالم میں فحشا کی طرف مائل ہو گیا ہے, کیا یہ سوچے گا کائنات کے اندر ظالمانہ نظام بنا ہوا ہے, کوئی ظلم کر رہا ہے اس کے اوپر؟ نہیں, یہ فحشا میں غرق ہے, اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی جوان جوڑ دیجئے, کوئی بیوروکریٹ, کوئی صاحب ثروت فحشا کا شکار ہو گیا ہے, یہ نظام ظلم کے خلاف جہاد کرے گا, نظام ظلم کے خلاف سوچے گا کہ یہ نظام ظلم کہاں سے ہے. اصلا خود نظام ظلم کا حصہ شاید بنا ہوا ہوگا, سوچے گا نہیں کہ میں کون ہوں. اس کے سارے ہم و غم اس کے فحشا کے اندر گھسے ہوئے ہوں گے. اس فحشا کے اندر ہر قسم کی فحشا شامل ہے. اب ہر قسم کی فحشا کی بھی تشریح کرتا چلوں. تین قسم کے فحشا ہیں جو انسان کو ذلیل کر دیتے ہیں. ایک زن پرستی, دوسرا زر پرستی, اور تیسرا شراب. تین چیزیں جو انسان کو ذلیل کر دیتی ہیں. ایک عورت کی سمجھ آتا ہے, ایک دولت کی سمجھ آتا ہے, ایک شراب کی سمجھ آتا ہے. تینوں کے لیے روایات کے اندر مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں. مثال کے طور پر شراب کے لیے کہا یہ شیطان کا جال ہے, دولت کے لیے کہا یہ شیطان کا تیر ہے, اور عورت کے لیے کہا یہ شیطان کی شمشیر ہے. اگر کوئی عورت کو اس حیوانگی آنکھوں سے دیکھنا شروع کرے تو یہ شیطان کی شمشیر ہے. عرض کرتا چلوں, عورت کا ایک مقدس کردار ہے, اور ایک عورت کا وہ کردار ہے جس کو شیطان استعمال کر لیتا ہے. وہ مقدس کردار فی الحال مردِ بحث نہیں ہے, جس میں اعلیٰ ترین پائی کی ہستیاں خواتین کے اندر موجود ہیں. چاہے آپ مثال بی بی آسیہ کی نے, چاہے آپ مثال بی بی حوا کی نے, چاہے آپ مثال بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی نے, درود بھیجیں محمد والے. مجموعی طور پر میں اس بحث کو بند کرتے ہوئے اس میں نہیں جانا چاہوں گا. عورت ایک ایسا پاکیزہ وجود ہے جس پر پڑنے والی نگاہیں ناپاکیزہ ہیں. عورت ایک ایسا پاکیزہ وجود ہے جس پر پڑنے والی نگاہیں ناپاکیزہ ہیں. اگر وہ پڑنے والی نگاہیں پاکیزہ ہوں تو عورت جنت تک پہنچنے کا راستہ ہے, اور یہی عورت شیطان کی شمشیر ہے اگر پڑنے والی نگاہیں ناپاکیزہ ہوں. بس تین فحشا میں انسان گرفتار ہو جائے گا. ایک میں نے عرض کیا عورت کی فحشا میں, دوسرا دولت کی خواہش میں, اور تیسرا شراب کی کشش میں. اچھا, ان تینوں کے لیے جو تین الفاظ استعمال کیے, معصوم کا علم یہ کہتا ہے تین الفاظ تین وجہ سے استعمال ہونے چاہیے. شراب کو کہا یہ شیطان کا جال ہے. جال ہے کیا مطلب؟ شاید مطلب یہ زخم دیر سے لگتا ہے, پتہ نہیں چلتا. جال پڑنے والا جانور جس کے اوپر جال پڑ جاتا ہے وہ اسیر ہو جاتا ہے, ابھی احساس نہیں کرتا کہ ابھی شمشیر بھی لگے گی. اسارت کو احساس کر لے کر لے, ورنہ اس جال کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی. بس ایسا نہیں جال اس کا گلا کاٹ رہا ہے. تو شراب بھی ایسا ہی ہے, اس جال میں پھنستا چلا جاتا ہے, موت کے لیے تیار ہو رہا ہے, لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. دولت اس کا تیر ہے, شیطان کا تیر ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی دولت ایک ایسی گمراہی میں مبتلا کر دیتی ہے جس میں شیطان بظاہر نظر بھی نہیں آتا, کیونکہ تیر بہت دور سے چل رہا ہوتا ہے. دولت میں مبتلا ہو جانے والا, دولت کی گمراہی میں مبتلا ہو جانے والا شیطان کو دیکھ نہیں پاتا, چونکہ یہ تیر ہے, شیطان بہت دور سے چلاتا ہے. اس کو لگ جاتا ہے, یہ زخمی ہو جاتا ہے, آخری وقت تک اسے شیطان نظر نہیں آتا کہ اس دولت میں نے کس طرح مجھے شیطان کا اسیر بنایا ہے. لیکن عورت کے معاملے میں جو گمراہی آتی ہے, اس میں شیطان نظر بھی آ رہا ہوتا ہے, زخم لگ بھی رہا ہوتا ہے, لیکن اسے سہ لیتا ہے فحشا کی وجہ سے, اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے. پس ظلم کے نظام کو میں سمیٹوں اپنی بحث کو, ہم نے کہاں سے شروع کیا اور کہاں پہنچ رہے ہیں. ظلم کا نظام کیوں لوگوں کے اوپر حاکم ہو جاتا ہے؟ کیوں لوگ بیوقوف ہوتے ہیں کہ ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو فکر کے اندر مجبور کر دیتے ہیں، فکر کو بند کر دیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ظلم کا نظام لوگوں کی فکروں کو بند کر دیتا ہے. فکروں کو بند کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ عرض ہوا کہ فکر کو بند کرنے کے لیے ان کو فحشا کا شکار کر دیتا ہے. جب اس طرح سے فحشا میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی فکریں بند ہو جاتی ہیں. فکریں بند ہونے کے بعد یہ دشمن کے اسیر ہو جاتے ہیں. فحشا میں کس میں مبتلا کرتا ہے؟ یہ تین فحشا جو آپ کی خدمت میں عرض ہوئی. حجت خدا کا کردار کیا ہوتا ہے اس مرحلے کے اندر؟ اس مرحلے میں حجت خدا کا کردار یہ ہے کہ لوگوں کو سوچنے سمجھنے کی طرف لے کر جائے. تشریف لاتے ہیں، معجزہ دکھاتے ہیں، لوگ چونک جاتے ہیں، یہ معجزہ کیسے ہوا؟ جب وہ چونکتے ہیں تو اپنے حجت کی طرف توجہ دیتے ہیں. اس موقع پر حجت خدا ان کو پیغام دیتے ہیں کہ تمہارا کام اپنی زندگی کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جس کے اندر تم پڑے ہو. اس مرحلے میں شیطان کے دوسرے حربے کو میں بھلا کر آگے نہ بڑھ جاؤں، کہ شیطان بھلانے کا بہت ماہر ہے. دوسرا حربہ ہے رقابت، جو میں نے عرض کیا اور شیطان چاہتا تھا کہ بھول جاؤں، لیکن رقابت. رقابت کیا ہے؟ ایسی چیزوں میں دوڑ جن کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، یہ شیطان کی رقابت ہے. ایسی چیزوں میں دوڑ جن کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے. کچھ چیزیں جن کی دوڑ آخرت میں فائدہ دیتی ہے. سارے الی مغفرت من ربکم، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ. فاستبقوا الخیرات، اچھائیوں کی طرف دوڑ لگاؤ. بس یہ دو دوڑ ایسی ہیں جس کو اللہ نے پسند کیا ہے. سارے الی مغفرت من ربکم، اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے میں تیزی سے چلو. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگاؤ. یہ اللہ نے قبول کی ہیں. لیکن کچھ رقابتیں ایسی ہیں، کچھ دوڑ ایسی ہیں، کچھ کمپٹیشنز ایسے ہیں جن کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ دوڑ کہاں پر ہے؟ یہ فحشا کے اندر لگنے والی دوڑ ہے جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے. گھروں کی خوبصورتی کی دوڑ، مادی طاقت کی دوڑ، آسائشوں کی کثرت کی دوڑ، یہ دوڑ ایسی دوڑ ہے جس میں انسان بھاگ بھاگ کے تھک جائے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا. اور کتنے ہی لوگ مظلوم جو اس کا شکار ہوگا، بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، کبھی نہیں رک رہیں گے، سانس سے ہانپ رہے ہیں، توانائیاں ختم ہو گئی ہیں لیکن دوڑ ختم نہیں ہوگی. اس دوڑ سے نکلنے کو تیار نہیں. کس نے ڈالا ان کو اس دوڑ کے اندر؟ یہ شیطان کا کارنامہ. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے یہ دوڑ اتنی خوبصورت دوڑ ہے کہ یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی بڑھ گیا، بن گیا، تو یہ دوڑ سے دستبردار نہیں ہوگا، یہ اس میں پھنسا رہے گا. فکر کو بند کرنے کے لیے اس سے اچھا نسخہ نہیں تھا اس کے پاس. بس نظام ظلم کی اساس کس پر ہے؟ فکر کو بند کرنے پر. اور فکر کو بند کرنے کے لیے رقابت اور یہ فحشا کی تین قسمیں. اب آپ سمجھیے میوزک کا اس میں کیا کردار ہے؟ کوئی کردار ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، میوزک کا کردار ہے. بے فکری کو ترویج دینے کے لیے میوزک بہت اہم ہے. بے فکری کو ترویج دینے کے لیے، یعنی کم و بیش جو شراب کا کردار ہے لگ بھگ وہی میوزک کا کردار ہے. شراب کا کردار کیا ہے؟ مجھے کہ انسان سوچنے سمجھنے پہ تیار نہ ہو، مشکلات سے دامن بچانے کے لیے حقیقت سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے. جب کوئی نشے میں آتا ہے تو اس وقت وہ آگ پر بھی بیٹھا ہو تو اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں آگ پر بیٹھا ہوں، حقائق سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ جو میوزک ہے اس کا کردار بھی یہی ہے کہ انسان کو ایک خیالی فضا کے اندر رکھے اور حقیقت سے اس کا رابطہ توڑ دے. محور کیا ہے؟ محور یہ کہ سوچے نہیں. اب خالی وقت میں بھی میوزک لگائے گا تاکہ سوچے نہیں. یہ تمام چیزیں شیطانی نظام کا حصہ ہیں. اور یہ سب کس کو روکنے کے لیے؟ اس فکر کو روکنے کے لیے جو اللہ نے دی تھی کمال حاصل کرنے کے لیے. اچھا، وہ کیا رہا ہے؟ لگتا یوں ہے کہ شیطان اللہ کے نظام کا بہت بڑا عالم ہے. ہم شاید اللہ کے نظام کے عالم نہیں ہیں، جاہل ہیں، لیکن شیطان اللہ کے نظام کا بہت بڑا عالم ہے، جاننے والا ہے. اس عالم نے یہ دیکھ لیا کہ اللہ کے نظام میں سب سے بڑا اسلحہ کون سا ہے، اس اسلحے پہ سب سے بڑا حملہ کیا. یہ جو اللہ کا نظام ہے، ہدایت کا نظام، اس میں سب سے بڑا اسلحہ فکر ہے، شعور. اور اس شیطان نے اسی فکر و شعور کے اوپر حملہ کر کے اس کو بند کر دیا ہے تاکہ سب سے بڑا اسلحہ بیکار ہو جائے. حجت خدا کیا کرے؟ حجت خدا آئیں گے غفلت زدہ انسانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو خواب غفلت سے نکالنے کے لیے ان کو فکر دینے کی کوشش کرتے ہیں. فکر دینے کے لیے ضروری ہوتا ہے فحشا کا مقابلہ کریں، فکر دینے کے لیے ضروری ہوتا ہے رقابت کا مقابلہ کریں، مصنوعی رقابت کا. وہ ان تمام چیزوں کا مقابلہ کرتے ہیں تاکہ انسان سوچنے سمجھنے کی طرف جا سکے. آپ اور میں اگر حجت الہی کے ناصر ہیں، آپ اور میں چاہتے ہیں حجت الہی کی خدمت کریں ظلم کے نظام کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو کیا کریں؟ یہی کام آپ بھی کریں، غور و فکر، ظلم کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کی زندگی کس مصروفیت مشغولیت میں گزر رہی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کا اور ہمارا خود بخود حجت سے رابطہ بننا شروع ہو جائے گا. دیکھیے ہماری اور آپ کی زندگی کہاں گزر رہی ہے، کسی رقابت کا شکار تو نہیں ہے، کسی فحشا کا شکار تو نہیں ہے، بے فکری کے عالم میں تو زندگی نہیں گزار رہے. اگر ایسا ہے اس کا مطلب ہے ہم شیطان کے جال میں اسی حساب سے پھنسے ہوئے ہیں. نکلنے کا طریقہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور اپنے اوپر تھوڑا سا رحم کھائیے، رقابت میں نہ پھنسی. یعنی انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی انسان اپنا ہی ہاتھ تیزاب میں ڈال کر گوشت کو گلا کر یہ ڈھانچہ دیکھ کر کیوں خوش ہو رہا ہے. اس رقابت میں جا کر ہم ڈھانچے بن گئے ہیں مانوی اعتبار سے، ہمارے مانوی جسم کی دھجیاں اڑ گئی ہیں، ہم صرف ڈھانچے رہ گئے ہیں، اور ہم اب بھی اس رقابت سے نکلنے کو تیار ہیں. تو ہمیں بہت غور کرنا پڑے گا کہ اس رقابت نے ہمیں کہاں پہنچا دیا. اس رقابت نے ہمیں وہاں پہنچا دیا کہ ہمارے تمام مانوی مقامات ہمارے ہاتھ سے نکلے چلے جا رہے ہیں. لیکن میں عرض کر رہا ہوں ہم لوگ کانے نہیں ہو پا رہے. اس سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ یہ جو میں نے لفظ ابھی آپ کے سامنے استعمال کیا، کم پر کانے ہو جائیے، کم پر کانے ہو جائیے. آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق، آپ میں سے وہ کچھ یقیناً ایسے ہیں جن کو ابھی ضرورت کے مطابق بھی نہیں ملا ہے دنیا میں سے، تو وہ چاہیں گے کہ دنیا میں سے ضرورت کے مطابق ملے. ان کی دوڑ کے اوپر، ان کی اس کوشش کے اوپر کوئی عیب نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی میں سے اتنا لینے کی کوشش کریں جتنی ان کو واقعی ضرورت ہے. اور ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو ضرورت سے زیادہ مل چکا ہے لیکن ان کی دوڑ ختم نہیں ہو رہی ہے. خطاب ان سے، اپنے نفس پہ ظلم نہ کرو، دنیا سے اتنا دو جتنا جواب دینا ممکن ہے، دنیا سے جواب دینا آسان نہیں ہوگا. لہذا جتنا آپ کو مل رہا ہے اس کو آخرت کی تعمیر میں لگائیے. نہج البلاغہ کے الفاظ کے مطابق دنیا سے جتنا تمہارا حصہ ہے اتنا لے لو جتنا تمہارے لیے ضروری ہے، اور اس باقی کو آخرت میں تبدیل کرنے کی کوشش کرو. یہ ہمارا کام ہونا چاہیے تھا. بس اس رقابت سے باہر آ جائیے. آپ اور میں شیطان کے اس حربے کو اگر شکست دے پائے، اس رقابت میں پڑھنے کا ایک اور نقصان بھی میں عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جب میں اس رقابت میں پڑھتا ہوں در حقیقت 10 لوگوں کو اور رقابت کی دعوت دیتا ہوں. کیوں؟ 10 لوگ مجھے دیکھتے ہیں، وہ اور اس رقابت پہ مائل ہوتے ہیں. لیکن اگر میں قانے ہو جاتا تو شاید کچھ لوگ مجھے دیکھ کر قانے ہو جاتے. تو نہ صرف یہ کہ ہم شیطان کے نظام میں اندر گھس جاتے ہیں رقابت کی وجہ سے، بلکہ شیطان کے ایکٹیو ممبر بن جاتے ہیں، کیونکہ اس کی گمراہی کو دوسروں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. ہم رقابت میں پھنسے، 10 لوگوں کو اور رقابت کی دعوت دے دی، پھر وہ بھی رقابت میں پھنس گئے، پھر ان کو دیکھا دیکھی اور 10 لوگ رقابت میں پھنسے. اس بیریئر کو توڑنا کیسے ہوگا؟ اس طرح سے ہوگا، چند لوگ جو رقابت کر سکتے ہیں رقابت ترک کر دیں، کہ ہمیں یہ مقابلہ نہیں کرنا. کیا میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں؟ چند لوگ جو مقابلہ کر سکتے ہیں وہ مقابلے سے باہر آ جائیں اور کہہ دیں ہمیں یہ نامعقول مقابلہ نہیں کرنا. اب مقابلہ نہ کرنے والوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو جائے گی. بس اگر مجھ جیسا اگر غریب آیا، فقیر آیا میدان سے باہر، اس سے شاید اتنا فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ میں مقابلے کی سکت رکھتا بھی نہیں تھا. چند لوگ جو مقابلے کی سکت رکھتے تھے وہ باہر آ جائیں اور دوسروں کو دعوت دیں کہ دیکھو ہم مقابلہ کر سکتے تھے، ہم نے مقابلہ نہیں کیا کیونکہ مقابلہ غلط تھا، ہم قانے ہو کر بیٹھ گئے، تم بھی قانے ہو کے بیٹھ جاؤ. جو اموال بچیں اس کا کیا کریں؟ اس سے آخرت بنائیں، اس سے اپنے مولا کی نصرت کریں. نہیں کہہ رہا کہ میں جو بار بار مجھ پہ کسی نے الزام لگایا کہ آپ یہ چاہتے ہیں لوگ کمائیں نہیں، میں کہہ رہا ہوں کماؤ، اللہ کی راہ میں لگاؤ، اپنی زندگی میں خانے ہوتے. اور جس کے پاس مقابلے کی صلاحیت ہے وہ دگنا گناہ گار ہے اگر مقابلہ جاری رکھے گا. دوسروں کو دعوت دے رہا ہے وہ. اپنے اوپر کنٹرول کرے, تھوڑا سا قناعت کا راستہ لے لے, اپنی زندگی کو تھوڑا مختصر کے اوپر قانع کر لے تو دس لوگوں کو دعوت دے گا کہ دیکھو ہم قانع ہوئے, تم بھی قانع ہو جاؤ اور پیسے کو کہیں اور لگاؤ. اتنی سی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ دیکھا دیکھی, اس کو دیکھ رہے ہیں, وہ تو ادھر پہنچ گیا, میں یہاں کروں, میں کیوں کروں؟ بس تم اس کی خاطر خدا سے لڑ رہے ہو, اس کی خاطر حجت خدا سے لڑ رہے ہو کہ تم سے صبر نہیں ہوتا. جو مجھے سمجھ میں آیا اس کی بھی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے نزدیک ذلیلوں کے نزدیک عزت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. جو اللہ کے نزدیک ذلیل ترین انسان ہے اس کے نزدیک عزت چاہتے ہیں. جب آپ ذلیلوں کے نزدیک عزت چاہیں گے تو خدا سے اتنے ہی دور بھی ہو جائیں گے. آپ عزت اپنی ذلیلوں کے نزدیک مت ڈھونڈیے. آپ کو عزت دینی ہے, لینی ہے, اللہ کے نزدیک ڈھونڈیے, اللہ کے رسول کے نزدیک ڈھونڈیے, اس کی حجت کے نزدیک ڈھونڈیے. اب آپ کس کے نزدیک عزت ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں؟ آپ عزت ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں چند لوٹیروں کے نزدیک, جنہوں نے لوٹ کھسوٹ کا مال جمع کر کر کے اپنے لیے آسائشیں کھڑی کی ہوئی ہیں اور آپ ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. کس بیوقوف نے کہا تھا آپ فرعون نما لوگوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے؟ اب ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو آپ کا انجام فرعونیوں کے ساتھ ہوگا. آپ کو تو ان سے علیحدہ رہنا ہے, تو آپ مقابلے سے باہر آ جائیے اور اپنے آپ کو حجت خدا کی طرف دے کر جائیے. یہ شیطان کا ایک حربہ ہے جو میں اس حد تک اس سے زیادہ تفصیل سے بیان کروں گا تو آپ کے لیے تھکاوٹ کا سبب بن جائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بس شیطان کس طریقے سے اس پوری عوام کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے, کس طریقے سے ان تمام لوگوں کو بیوقوف بنا دیتا ہے. 50-60 لاکھ کو تو اس نے یہ کہہ کر بیوقوف بنایا کہ ہم تمہیں آسائشیں دے رہے ہیں. اچھا یہ بات بھی ایک بہت باریک نقطہ عرض کرنا چلوں آپ کی خدمت میں, یہ جو ظلم کا بانی ہے ملا اور مطرفین, ہمیشہ یہ لوگ دین کی مخالفت کی خاطر یہ سارے کام نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے, مثال کے طور پر مامون الرشید سے پوچھیں بھائی تو خدا سے لڑ رہا ہے؟ کہ نہیں میں خدا سے نہیں لڑ رہا. اس کے ملائین سے پوچھیں تم خدا سے لڑ رہے ہو؟ کہتے نہیں ہم خدا سے نہیں لڑ رہے. تو تم کیا کر رہے ہو؟ کہیں گے ہمیں حکومت چاہیے اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. اچھا آپ ان سے کہیں گے بھائی جو تم حکومت کے لیے جو کام کر رہے ہو یہ تو وہی خدا سے لڑنا ہے. شیطان اتنا خبیث ہے کہ ان کو بھی حقیقت نہیں بتاتا, ان کو بھی یہ نہیں بتاتا کہ میں تمہیں خدا کے مقابلے پر کھڑا کر چکا ہوں. ان کو بھی کہتا ہے تم خدا سے نہیں لڑ رہے, تم تو صرف حکومت لینا چاہتے ہو, حکومت کی خاطر یہ کرو. بس بانی ظلم سے کیا کہے گا؟ حکومت کی خاطر کرو. ملا سے کہے گا اپنی طاقت کی خاطر کرو. مطرفین سے کہے گا اپنی آسائش کی خاطر کرو. اور ان تینوں کو بے وقوف بنا کر کس کے سامنے کھڑا کر دیا؟ خدا کے سامنے. اس کے ظالمانہ نظام میں کوئی ایک آدمی بھی آگاہ نہیں ہے, سب کے سب بے وقوف بنے ہوئے ہوتے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک. یہ مامون الرشید اتنا بے وقوف انسان ہے اس معاملے کے اندر کہ رسول خدا کے روزے میں کھڑے ہو کر کہتا ہے مجھے آپ کے فرزند کو مارنا پڑے گا ورنہ ہماری عوام کے اندر بلوا مچ جائے گا. اب اس سے زیادہ بے وقوف کوئی ملے گا؟ اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے مجھے آپ کے فرزند کو مارنا پڑے گا اپنی حکومت کو بچانے کے لیے. اس کو حکومت اتنی عزیز ہے. اس کے سامنے کیا ہوا ہے؟ اس کو شیطان نے حکومت کی محبت اتنی دی ہے کہ اس کی خاطر اللہ سے لڑنے کو تیار ہے. بس مامون یہ نہیں کہے گا کہ میں خدا سے لڑ رہا ہوں, اس کے اطرافی یہ نہیں کہیں گے ہم خدا سے لڑ رہے ہیں, مطرفین یہ نہیں کہیں گے ہم خدا سے لڑ رہے ہیں. اب میں آگے کہوں ہم جو رقابت میں پھنسے ہیں ہم یہ نہیں کہیں گے ہم خدا سے لڑ رہے ہیں. شیطان جاتا ہے میں نے ان کو کس کے مقابلے میں کھڑا کر لیا ہے. شیطان نے ہمیں بیوقوف بنا کے خدا کے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے, گرچہ ہم اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو چھوٹا سا گھر چاہیے. اب وہ جو چھوٹا ہے وہ کتنا بڑا ہے وہ اللہ مالک ہے. یہ سب کہتے رہتے ہیں, عبادتیں کرتے رہتے ہیں اور خدا کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں نعوذ باللہ. ان کو شیطان نے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے, بہت بڑا فریب, بہت بڑا فریب. لہذا خدا تعالیٰ بار بار قرآن کریم کے اندر کہتا ہے شیطان سے بچو یہ دھوکہ دینے والا ہے. اس کا دھوکہ اتنا کلاس کا ہے کہ وہ اوپر سے لے کے نیچے تک سب کو دھوکہ دیتا چلا جاتا ہے. بس پہلا نظام جو شیطان کے ظالمانہ نظام کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو فریب دے دو, لوگوں کی فکر کام نہ کرے. اچھا ایک طرف سے فکروں کو بند کرتا ہے رقابت اور فحشا کے ذریعے سے, دوسری طرف سے جہاں کہیں سے فکر پھوٹنے کا امکان ہو اس کو وہیں ختم کر دیتا ہے. جہاں سے فکر پھوٹنے کا امکان ہو اس کو وہیں پہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. مثال کے طور پر اس نے دیکھا کہ جناب کوئی ایک آدمی ایسا ہے جو اگر نکلا تو میرے نظام کو توڑ دے گا، میرے نظام کے اوپر مشکلات کھڑی کرے گا. ابھی کیا کرے گا؟ یہ سارے اپنے آوان و انصار جمع کرے گا اس آدمی کا گلا گھونٹ ڈبانے کے لیے، سب مل کر اس کا گلا گھونٹ دیں گے، آواز نہیں اٹھانے دیں گے. کیوں؟ اگر اس کی آواز اٹھ گئی تو پھر تو شیطان کا نظام ٹوٹ جائے، تو سارے لوگ جمع کر کے اس کا گلا گھونٹوا دے گا. اب آپ کو سمجھ میں آیا کیوں بعض اوقات مومن کے لیے زندگی اتنی تنگ ہو جاتی ہے؟ شیطان دیکھتا ہے یہ میرے نظام کی جڑوں پر حملہ کر رہا ہے، جب وہ دیکھتا ہے جڑوں پہ حملہ کرتا ہے کہتا ہے نہیں چھوڑوں گا، اس کو ختم کر دوں گا. اور جناب علی اس کو ختم کرنے کے لیے جو اس کے آبان و انصار جد و جہد کرتے ہیں پھر وہ اللہ جانتا ہے. اس موقع پر صرف شہادت کی طلب اس حق طلب کو بچا پائی. اگر وہ حق بولنے والا شہادت کا طلبگار نہ ہوا تو اتنی مشکلات برداشت نہیں کر پاتا، پس جاتا ہے، پس جاتا ہے، شیطان کے نظام کا حصہ بن جاتا ہے. شیطان اپنے نظام کا حصہ کیسے بناتا ہے وہ بھی میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو وہ جو حق بولنے والا ہے، جہاں سے حق کی آواز اٹھ رہی ہے، اس کو شہادت کا طلبگار ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ شیطان کے اس جھمیلے کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، وہ پس جائے گا. اس خاطر میں آپ سے عرض کر رہا تھا، پچھلے سال بھی عرض کیا تھا، اس سال بھی عرض کر رہا ہوں اس پوری تفصیل کے ساتھ، کہ اگر کوئی حجت خدا کی نصرت کرنا چاہتا ہے تو اسے قناعت اور شہادت کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. اگر کوئی حجت خدا کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اسے قناعت اور شہادت کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. اگر قناعت اور شہادت اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ حجت خدا کی نصرت نعوذ باللہ نہیں کر پائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب صاحب یہ شیطان کے نظام کے کچھ آپ کو فنکشنز نظر آنا شروع ہو گئے ہوں گے کہ فریب ہی فریب، اور فریب فحشا اور رقابت کے ذریعے سے. اس دوران میں اگر کوئی سوچنے سمجھنے والا آدمی آ گیا، اس سوچنے سمجھنے والے آدمی کا خاتمہ کرنا شروع کر دینا. اچھا اب ایک اور بات سمجھ میں نہیں آتی، آج کی دنیا میں آ جائیے، چلیے لوگ رقابت میں پھنس گئے، لوگ فحشا کا شکار ہو گئے، یہ جو بڑے بڑے عقل مند پروفیسرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ بھائی چلو ہم جاہل، ہم رقابت میں پھنس گئے، ہم فحشا کی زد میں آ گئے. اب ایک آدمی اس کے نام کے آگے پی ایچ ڈی لگا ہوا ہے تو آدمی کہتا ہے بھائی یہ تو اس کو تو ٹھیک ٹھاک پڑھا لکھا ہونا چاہیے، ایک بڑا اچھا سائنسدان ہے، وہ سائنسدان ہے، آخر وہ تو نے اتنا پڑھا ہے، تو نے اتنا لکھا ہے، تو تیری تو عقل کو تو کام کرنا چاہیے. ان بیچاروں کے ساتھ کیا مصیبت آتی ہے؟ ان کے ساتھ مصیبت کیا آتی ہے کہ شیطان ان کو کسی ایسے راستے کے اوپر لگاتا ہے، اس میں جتنا سوچتے سمجھتے شیطان کی نصرت کرتے ہیں، ایسے کسی راستے پر لگائے گا کہ یہ ساری فکری صلاحیتوں کے ساتھ شیطان کی نصرت کریں گے. مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، صاحب ہمارا بچہ جوان ہوا، ہم نے یہ طے کرنا اس نے پڑھنا کیا ہے، کیا پڑھاؤں؟ اب مجھے کرنا کیا تھا وہ میں بتا دیتا ہوں، اور میں کرتا کیا ہوں وہ بھی بتا دیتا ہوں. کرنا مجھے یہ تھا کہ میں نے یہ سوچنا تھا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے جو خدا نے امانتاً مجھے دیا. میری اولاد کیا ہے؟ خدا تعالیٰ نے اموال کے لیے جملہ استعمال کیا ہے قرآن کریم کے اندر، بہت خوبصورت تعبیر فرماتا ہے انفقو، اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، اس مال میں سے جس میں تم اللہ کے نمائندے ہو. بس اس مال میں سے جس میں تم اللہ کے نمائندے ہو، مستخلفین فی، اس میں خدا نے تمہیں نمائندہ رکھا ہے. کیا مطلب؟ اب میں کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں میں کما رہا ہوں، خدا کہتا ہے تم نہیں کما رہے، یہ مال میرا مال ہے، میں نے تمہیں اپنا نمائندہ رکھا ہے، اب تم یہ طے کرو میری نمائندگی کا حق ادا کرو گے، اپنی ملکیت جتاؤ گے. اولاد کا معاملہ بھی ایسا ہی، آئی تو میرے سلب سے ہے، لیکن میرے سلب سے آنے کے باوجود یہ اللہ کا بندہ ہے جو میرے ہاتھ میں امانت ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اللہ کی مخلوق ہے. اس کے لیے میں نے کیا کرنا چاہیے تھا؟ جو اللہ کا منصوبہ تھا خلقت کے لیے مجھے اس کو فالو کرنا تھا. اللہ کا منصوبہ کیا تھا؟ کہ یہ اللہ کا بندہ فکر و شعور کے ذریعے سے اپنے کمالات کو طے کرے گا، معنوی کمالات کو طے کرے گا. اس کی جسمانی پرورش خواہ نہ خواہ ہونی تھی، اس کی معنوی تربیت میری ذمہ داری تھی. عجیب بات یہ ہے کہ انسان بڑا ہو ہی جاتا ہے، کم از کم چند کیلوریز اس کو مل جائے تو وہ بڑا ہوتا رہتا ہے، جسمانی پرورش اتنا بڑا جھنجھٹ نہیں ہے، اصلی مشکل اس کی معنوی تربیت ہے. تو میں کس بات میں اللہ کا نمائندہ ہوں؟ اس کی جسمانی پرورش میں کم اور مانوی تربیت میں اصل میں اللہ کا نمائندہ. اچھا آپ مجھے اس کو تعلیم دلانی چاہیے, تعلیم کو کس عنوان سے دلانا چاہیے؟ تعلیم علم کے لیے, علم فضیلت کے لیے, فضیلت کمال کے لیے. مجھے اس بچے کو علم دلانا ہے تاکہ یہ فضیلت حاصل کرے اور فضیلتیں حاصل کرتے کرتے کمال پر پہنچ جائے, یہ میرا کام تھا. پوری زندگی کے لیے یہ منصوبہ تھا کہ یہ علم حاصل کرے گا, فضیلتیں حاصل کرے گا, فضیلتیں حاصل کرتے کرتے کمال پہ فائز ہو جائے گا. اگر یہ کمال پہ پہنچ گیا یا میں نے ایسے حالات فراہم کر دیے تو میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. اب میں نے کیا کیا؟ میں نے یہ کیا کہ یہ جب جوان ہونے لگا تو اس کو سمجھایا کہ بیٹا تجھے دولت کمانی ہے اور تجھے پیشہ بھی وہ چننا ہے جس میں دولت خوب ملے. تو میں نے اس کے پیشے کے انتخاب میں صرف ایک اسٹینڈرڈ رکھا, وہ یہ کہ مارکیٹ میں کس ڈگری کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ ہے اور اس کے ایکویلنٹ کتنی منتھلی سیلری یا کاروبار میں ترقی زیادہ ہوتی ہے. اس چوکٹے میں رکھ کر میں نے بچے کو کسی نہ کسی انسٹیٹیوٹ کے اندر ڈال دیا. اب وہ اس دن اس کی خوشی کا دن ہے جس دن یہ ڈگری لے کر نکلا ہے, نہ وہ دن خوشی کا دن ہے جب یہ علم حاصل کر رہا ہے, کیونکہ اس کو علم سے کام ہی نہیں ہے, اس کو کام ہے ڈگری سے. یہ وہ ڈگری لے کر میرے سامنے آتا ہے اور میں کہتا ہوں بیٹا اب تو دولت کمانے کے قابل ہو گیا ہے یا میرے کاروبار کو چمکانے کے قابل ہو گیا ہے, تو میرا رشید فرزند ہے. اب یہ دولت کمائے گا میرے کاروبار کے ذریعے سے یا اپنی نوکری کے ذریعے سے, اور میری دانش میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنے گا. یہ میں نے کیا کیا درحقیقت؟ یہ میں نے اللہ کے نظام ہدایت کو اپنے ہاتھوں ایک انسان کے اوپر برباد کر دیا. اللہ کا نمائندہ بنایا شیطان کا. اگر میں یہ کر رہا ہوں تو پھر یقیناً شیطان کا ہی نمائندہ بنا. کیوں؟ میں نے اللہ کے نظام کو برباد کر دیا. اللہ نے مجھے اس لیے نمائندہ نہیں بنایا تھا کہ میں اس کو دولت بنانے کی مشین بناؤں گا, اللہ نے مجھے نمائندہ بنایا تھا کہ میں اس کو اعلیٰ اخلاق سے مزین کر کے فضائل پہ پہنچا کے کمال انسانی تک لے کر جاؤں گا. اب آپ فرمائیے کیا ہو گیا؟ تو یہ ہے مستخلفین, اللہ کے نمائندے بننا. خدا تعالیٰ نے اس طرح سے چاہا, ہم نے اس طرح سے کر دیا. بس شیطان عجیب دھوکہ دیتا ہے اور وہ اس طرح سے دھوکہ دیتا ہے. اب سمجھے میں نے آپ سے کیا عرض کیا تھا, بات ہماری ہو رہی تھی کچھ تو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہوں گے. وہ سوچنے سمجھنے والے کیوں نہیں بولتے؟ اس وجہ سے نہیں بولتے, ان کی جتنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے اس کا بھی بس ایک ہی ہدف ہے, دولت کمانا, اور کوئی ہدف باقی نہیں رہا. یہ جتنا سوچیں گے سمجھیں گے, یہ کتابیں لکھیں گے, یہ سارے کام کریں گے صرف اس کام کی خاطر کہ کتنی شہرت ملے گی, کتنی دولت ملے گی, کتنی طاقت ملے گی. نتیجہ یہ کہ سب شیطان کے دائرے کے اندر محصور ہوتے چلے جائیں گے. یہ بیریئر ٹوٹے گا کیسے؟ یہ نظام توڑنا ہے یا ایسے ہی چلانا ہے؟ ایک بات یقینی ہے, اس نظام نے ٹوٹنا ہے, اس نظام کے توڑنے والوں نے بھی آنا ہے, اور وہ یقیناً اس نظام کو توڑ دیں گے. صرف مصیبت یہ وہ میں اور آپ ہوں گے یا کوئی اور ہوگا. اس نے ٹوٹنا ہے, اللہ کی حجت نے آنا ہے, اللہ کی حجت کے آوان و انصار میں جمع ہو جانا ہے. یہ نظام ان کے ہاتھ میں شکست کھا جائے گا. صرف مشکل یہ ہے میں اور آپ کہاں ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اور آپ اس گروہ کے اندر ہوں جس کو اس نظام کو توڑنے کی سعادت ملنی ہے, تو اس رقابت اور فاشا کے دائرے سے باہر آ جائیے, ورنہ کبھی حجت الہی کی نصرت نہیں ہو پائے گی. بس عزیزان محترم, آپ کے سامنے میں جتنی تشریح کر سکتا تھا ظالمانہ نظام اور اس سے بچنے کی, وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. ابھی اس گفتگو کو میں تھوڑا سا اور بڑھاؤں گا, لیکن میں چاہوں گا کہ آج آپ اپنی زندگی میں بہت اچھی طرح غور و فکر کریں. کوئی رقابت تو نہیں ہے جس میں آپ پھنسے ہوئے, خاندان کے ساتھ, ہمسایوں کے ساتھ, جاننے والوں کے ساتھ؟ کوئی فحشا تو نہیں ہے جس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں, جس سے دل توڑنا آپ کے لیے مشکل پڑ رہا ہے, عورت میں, دولت میں, اور شراب میں, نعوذ باللہ کا. اگر ان میں سے کوئی چیز ہے تو میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں, جو اب تک مجھے سمجھ میں آیا ظلم کے نظام کو دیکھتے ہوئے مجھے, کہ یہ نصرت خدا نہیں ہے, اس سے نصرت خدا نہیں ہو پائے. اپنے آپ کو اس شیطانی نظام سے باہر لانے کی کوشش کی, اور یہ پورا میڈیا چلا چلا کر مجھے اور آپ کو اس میں جکڑنے کی کوشش کر رہا ہے. کوئی کردار نہیں ہے اس وقت میڈیا کا، سب سے امپورٹنٹ کردار یہی کردار ہے کہ یہ پبلک کو نکلنے نہیں دیں گے کبھی پوچھ. میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں امریکی عوام دنیا کے مظلوم ترین عوام ہے. اس معاملے میں امریکی عوام دنیا کے مظلوم ترین عوام ہے. کیوں؟ ایک منٹ سوچنے کو وقت نہیں ہے، ایک منٹ کو سوچنے نہیں دیتا میڈیا ان کو. یہاں تو پھر تھوڑی سی فرصت ہے ہمارے اور آپ کے اوپر، پچھلے علماء نے کام کیا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ بھائی یہ فحاشا کے نزدیک نہیں جانا ہے، تو تھوڑا بہت ہم نے کنٹرول کر لیا اپنے اوپر، ورنہ وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں. وہاں کسی کے پاس فرصت نہیں ہے، کبھی پتہ نہیں این بی سی کے مقابلے ہو رہے ہیں، کبھی کسی کے اسپورٹس ایونٹ ہو رہا ہے، کبھی کوئی تہوار منایا جا رہا ہے، کبھی کوئی جشن ہو رہا ہے، ہر وقت ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کبھی یہ کبھی وہ، سوچنے کا ٹائم ہی نہیں. اس بری طریقے سے جکڑ لیا. اب آپ اپنے آپ کو نکالیے اور اب آپ ذرا سوچیے گا، انصاف سے دیکھیے، ذکر حسین کی برکت یہ ہے. آپ کے اور ہمارے پاس سوچنے کے لیے وقت ہے، یہ ذکر حسین کی برکت ہے. پروردگار نے کیا نظام دیا ہے سید شہدا کے ذریعے سے ہم نہیں جانتے، کیسا خدا نے جمع کر دیا. کوئی جمع کر سکتا تھا؟ اتنے لوگ جمع ہو جاتے. یہ خدا نے کیا رہی تھا؟ یہاں پہ لطف کیا ہے، اس نے احسان کیا کہ دیکھو تمہیں موقع دے رہا ہوں، تم نے اگر میری حجت کے کوئی ساتھ دینے کی باتیں کرنی ہے تو اپنے آپ کو تیار کر دو، آپ کو ربی موقع مل گیا. ہم کہاں نہیں کام کر سکتے تھے. یہ سید الشہداء کا، اب اس پہلو سے آ کر دیکھیں تو یہ سید الشہداء کا مقدس خون ہے. ہمارے پاس روایت موجود ہے، انا لقتل حسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لن یبرد ابدا. قتل حسین سے مومنوں کے دلوں میں ایسی حرارت اٹھی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ وہ حرارت ہے ایسا نہیں ہوتا. ہم لوگ خدا کا شکر ہے سید الشہداء کے ساتھ مانوس ہو گئے، یہ اللہ کا احسان ہو. مانوس ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دل سید الشہداء کے ساتھ تھوڑا بہت جڑتا ہے. دل جڑنے کی نشانی کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم نے کچھ نہ کچھ سید الشہداء کے ساتھ اپنا رابطہ بنا دیا، کہیں نہ کہیں سید الشہداء کے نام کو پہچان دیتے ہیں، ان کے اوپر ہونے والی مصیبت کا تذکرہ کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سید الشہداء کے ساتھ کوئی تعلق ہے. کسی نے کہا کہ ہم ان مصیبتوں کو سنتے ہیں تو گریا نہیں آتا، تم لوگ ان مصیبتوں کا ذکر کرتے ہو تو تمہیں گریا آتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو ہمیں جو بات سمجھ میں آئی مجھے کہ تمہیں حسین سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی محبت ہمارے دلوں میں حسین سے. ہمارے دلوں میں ہے ہم حسین کے لیے کچھ، اور یہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ رسول خدا سے چلتا ہوا. رسول خدا نے اگر سید الشہداء کو اپنے کندھوں پہ نہ بٹھایا ہوتا تو ہم کہاں سے پہچان پاتے سید الشہداء کا مقام کیا. رسول خدا نے جو کچھ سید الشہداء کے لیے کیا اس کو دیکھتے ہوئے میں اور آپ سمجھ گئے کہ سید الشہداء کا کوئی مقام ہے دنیا کے اندر. ورنہ ذرا تصور کیجیے، ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں، سید الشہداء کندھوں کے اوپر، رسول خدا کی کندھوں پر امام حسین سوار تھے اور رسول خدا کی زلفیں پکڑی ہوئی تھیں اور اپنے بچپنے کے مذاق میں کہہ رہے تھے میری سواری ہے. کوئی گزرنے والا گزرا، اس نے رسول خدا سے کو اس طرح سے دیکھتے ہوئے کہا کہ امام حسین کی کتنی عجیب سواری ہے، تو رسول خدا نے کہا یہ دیکھو میرا سوار کتنا اچھا ہے. یہ امام حسین کا معاملہ تھا، رسول خدا کا ایک دل جڑا ہوا تھا گویا امام حسین کے ساتھ. روایتیں موجود ہیں ہمارے پاس کہ رسول خدا ایک دفعہ تشریف فرما تھے، ایک زانو کے اوپر امام حسین بیٹھے ہوئے تھے، ایک زانو پر ان کے فرزند حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے، دونوں کمسنی کے عالم میں. حضرت جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، دونوں فرزند میں سے کوئی ایک قربان کرنا پڑے گا. اللہ نے چاہا ایک قربانی دے، ایک ابھی قربان، ایک بعد میں قربان. رسول خدا نے دونوں کو دیکھا، اپنی طرف دیکھتے ہوئے ایک فیصلہ کیا، کہا میں چاہوں گا کہ میرا ابراہیم قربان ہو جائے حسین پر، ابراہیم کو حسین پر قربان کر دوں. جبرائیل سے کہا کہ میں اپنے ابراہیم کو قربان کرتا ہوں. پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ کہا دیکھو اگر ابراہیم جاتا تھا تو مجھے افسوس ہوتا تھا، لیکن اگر حسین جاتا تو میری بیٹی کو افسوس ہوتا. سیدہ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، سیدہ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، میں تو اتم میں اتنی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، تو میں نے ابراہیم کو قربان کر دیا سیدہ کی خوشی کے لیے. لیکن میں کہوں گا اے اللہ کے رسول، اس موقع پر تو آپ نے ابراہیم کو قربان کیا، 61 ہجرا میں جو امام حسین قربانی دے رہے تھے، اب سیدہ کے دل کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی؟ جس دن سے حسین الوداع کرنے اپنی بیوی کے روضے پر گئے اس دن سے لے کر بیوی زینب کے دوبارہ واپس آنے تک یہ سیدہ کا کیا امتحان تھا جو دیا گیا ہے؟ مسلسل سیدہ کا وجود مقدس سید الشہداء کے ساتھ رہا ہے. شب عاشور کی وہ روایت جس میں نافع بن حلال نے پیدل ہی کہا کہ اے نافع یہ جو تو کسی بیوی کے رونے کی آواز سن رہا ہے یہ میری ماں کی آواز ہے. بیوی زینب کا اسارت کے موقع پر مختلف موقعوں پر اپنی ماں کو مشاہدہ کرنا, سید الشہداء کے روزے پر بیوی سیدہ کا مسلسل دیکھا جانا, یہ سب بتا رہا ہے بیوی سیدہ کسی عجیب امتحان سے گزر رہی تھی اور یہ ساری مصیبتیں جھیلتی چلی گئیں, یہ ساری مصیبتیں اٹھاتی چلی گئیں. کچھ مقامات پر بیوی سیدہ کے وجود مقدس کا اس حد تک ظاہر ہو جانا ان مقامات کی نشاندہی کرتا ہے. اب ذرا تصور کیجئے یہ سارے وجود اس طرح سے چل رہے تھے, معجزے کم ظاہر ہوتے تھے, چند جگہوں پر امام حسین کے وجود موجزے دکھانا شروع کر دیئے تھے, بعض جگہوں پر امام حسین کے وجود نے موجزے دکھائے. جن جگہوں پر امام حسین کے وجود نے موجزے دکھائے ان میں سے ایک جگہ وہ تھی جب سکینہ رض سید الشہداء کے لاشے کے برابر سے گزری. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں امام حسین دلجلا پر سوار تھے, پتھر لگا زمین کے اوپر گر گئے, لاشا پابال ہو گیا, شام غریبہ گزر گئی, سید الشہداء کے وجود مقدس سے آواز نہیں آئی. لیکن جب سکینہ یہاں سے گزری ہے سید الشہداء کے لاشے میں سے آواز آنے لگی ہے. یہ سیدہ کا وجود بی بی سکینہ کا وجود کیسا وجود تھا؟ یہ امام حسین کا لاشا پکار رہا تھا میری بچی میرے پاس آ جا. یہ ایک دفعہ میں معاملہ ختم نہیں ہوا, پھر وہ وقت آیا دربار یزید کے اندر تشت میں سید الشہداء کا سر رکھا ہوا تھا, انہی بی بی سکینہ نے پکارا میرے بابا کا سر میرے پاس آ جائے. پھر سید الشہداء نے بوسہ دکھایا. یہ بی بی سکینہ کا وجود عجیب وجود ہے.
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُ. اے پاک پروردگار تو جب آسا محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما, اے پاک پروردگار تو جب آسا محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما, اے پاک پروردگار تو جب آسا محمد و آل محمد کا نسلن بعد نسلن قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے آوان و انصار میں قرار فرما, اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما, اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما, اے پاک پروردگار دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہیں ہوں تو نیست و نابود فرما, اے پاک پروردگار جن دشمنوں نے سانح سامرہ انجام دیا اے پاک پروردگار امریکہ اور اسرائیل کی صورت میں ان کے حامی موجود, اے پاک پروردگار اس امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود فرما, اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دین مبین کی نصرت کے لیے لشکر اسلام ایران اور حزب اللہ کی صورت میں ظاہر ہوا, اے پاک پروردگار اس لشکر اسلام کو فتح نصرت نصیب فرما, اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی اسلام کی عزت اور سربلندی کے لیے لڑ رہا ہے تو اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, اے پاک پروردگار مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما, ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرما, اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما.